اسی طرح صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، اچھی بات بھی صدقہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذن لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ینفق ماله رئاء الناس. لوگوں کو دکھاوا مقصود نہ ہو. کسی بہرے کو اونچا بول کے سنوا دینا، کسی کمزور کا ہاتھ پکڑ کے اسے سڑک پار کروا دینا، کسی نابینا کو راہ دکھا دینا، اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا، یہ سب بھی صدقہ میں شمار ہوتا ہے. تو صدقے کا دائرہ بہت وسیع. ہمارے ہاں اردو میں عموماً اس کو خیرات بولا جاتا ہے، لیکن اس کا بھی مفہوم بڑا محدود ہے خیرات، کیونکہ ہمارے ہاں خیرات بس کس کے لیے ہے؟ غریبوں کے لیے. اور صدقہ تو ہوتا ہی کالے بکرے. اچھا وہ پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں شاید، کس قدر پریشانی ہونا کہ اگر کالا نہ ملے تو کیا صدقہ ہی نہیں ہوا. اور پھر انسانوں کو کھلانے کے بجائے چیلوں کو کھلاتے. مجھ سے کسی بچے نے سوال کیا کہ یہاں چیلیں ہی زیادہ ہوتی ہیں، میں نے کہا ان کو گوشت یہاں بہت ملتا ہے. میں نے سنا کہ لوگ چھتوں پہ ڈال آتے ہیں صدقے کا گوشت اور وہ ایسے ہی جانور کھاتے ہیں. بہرحال یہ ایک جوک بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان زیادہ مستحق ہیں چیلوں سے یا جانوروں سے یا مگرمچھوں سے. تو نفلی صدقے کا دائرہ بہت وسیع ہے. یہاں جس صدقے کی بات ہو رہی ہے وہ مالی صدقہ مراد ہے، مال کا. باقی چیزیں ضمنی طور پر اس میں آتی ہیں. تو ایک چیز ہوئی نفلی صدقات، جس میں دل کی خوشی سے کسی پر بھی کچھ خرچ کرنا آ جاتا ہے، کوئی ضرورت مند ہو یا نہ ہو. مثلا کوئی مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ ایک ٹھنڈے پانی کا گلاس اس کو پلاتے ہیں، تو آپ اس لیے پلائیں کہ اس کے گھر میں پانی نہیں ہوتا اس لیے اس کو پانی پلا دو؟ نہیں. تو اگر آپ نے پلایا تو کیا آپ کو کوئی ثواب نہیں ہوگا؟ اگر وہ پلایا تو وہ کس میں لکھا جائے گا؟ وہ صدقہ لکھا جاتا ہے. اب دوسرا صدقہ فرض صدقات، جس میں نمبر ون زکات آتی، پھر اسی طرح اس میں عشر بھی آتا ہے، پھر نظر آتی. نظر بھی ویسے تو فرض نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں تو وہ فرض ہو جاتی. اور کفارہ، وہ بھی لازمی ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے قسم کا کفارہ ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا کپڑا پہناؤ، تو یہ کیا ہوا؟ فرض ہو گیا. پھر اسی طرح اور کیا ہوتا ہے؟ زکات، عشر، کفارہ، نظر، فطرانہ، وہ بھی ایک لازمی چیز ہے. قصاص میں جو، وہ صدقہ نہیں ہوتا، قصاص تو ایک فرض ہے نا، وہ ایک طرح سے الگ چیز ہے. بہرحال یہ جو فرض ہے، کیونکہ قصاص کے جو ہے نا وہ تو وارثوں میں جائے گا نا، یا وراثت کا مال ہے جیسے. اچھا جو نفلی تھے نا اس میں ہبا، ہدیہ، وہ سب اسی کے ثواب میں آ جاتے ہیں، لیکن ورثہ جو ہے وہ فرض میں آئے گا ایک طرح سے، مگر وہ صدقہ نہیں کہلاتا، اس کا نام ورثہ ہے. ٹھیک ہے. تو انما الصدقات، بے شک صدقات، اور یہاں کون سے صدقات مراد ہیں؟ فرض صدقات مراد ہیں، کیونکہ نفل تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. اچھا فرض میں یہ ہے کہ کسی مخصوص نیت کے ساتھ دینا، مثلا آپ نے بکرا ذبح کیا غریبوں کے لیے اس نیت سے، تو اب وہ جو آپ نے نیت کی نا کہ یہ بس غریبوں کے لیے میں نے کیا ہے، تو اب اس میں سے آپ خود نہیں کھا سکتے، مہمانوں کو نہیں کھلا سکتے، کسی اور کو نہیں دے سکتے. لیکن اگر آپ نے اس لیے گوشت لا کے پکایا، خود بھی کھائیں گے، غریبوں کو بھی دیں گے، سب مل کے کھائیں گے، رشتے داروں کو بھی دیں گے، تو اس میں کیا ہے کہ آپ پھر ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کوئی چیز نکال دی کہ یہ صدقے کے لیے، غریبوں کے لیے، اب نکال کے یہ نہیں کہ اچھا بھائی ادھر لاؤ ذرا میں تھوڑی سی کھا لوں پہلے پھر دے کے آنا، نہیں، جو نیت کر دی اب یہ کیا ہو گیا؟ فرض میں ایک طرح سے شامل ہو گیا، نظر ہو جاتی ہے نا وہ ایک طرح سے. تو انما الصدقات، یہ فرض صدقے کس کے لیے؟ اچھا اس کے لیے زکات کا لفظ اسی لیے استعمال نہیں ہوا کیونکہ اس میں عشر بھی آ جاتا ہے، کفارہ بھی آ جاتا ہے، باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. انما الصدقات، للفقراء, سب سے پہلے کس کے لیے؟ فقراء کے لیے. فقراء فقیر کی جمع. فقیر کا لفظ فقر سے ہے. فقرہ کہتے ریڑھ کی ہڈی کے جو مہرے ہیں ان کو, جن کی وجہ سے کمر ہماری سیدھی قائم رہتی ہے. اگر اس میں خلل آ جائے تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. بہت سے لوگ بیٹھ نہیں سکتے نا, کھڑے نہیں ہو سکتے, چل نہیں سکتے, کیونکہ ریڑھ کی ہڈی میں کچھ خلل ہوتا ہے. تو کمر توڑ بھوک, کمر توڑ غربت, فقراء فقیر, جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, سخت حاجت مند. تو سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ فقیر کا حق, جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہ رکھتا ہو. دینا چاہو تو سب سے پہلے اس کو دو, پھر اس کے بعد نمبر دو, والمساکین, مسکینوں کے لیے. مسکین مسکنت سے ہے محتاجی, وہ شخص جس کے پاس کچھ ہو لیکن گزارا نہ ہوتا ہو. یعنی فقیر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے بےچارے کے, لیکن مسکین کے پاس ہے مگر اتنا نہیں کہ پورا پڑے. مثلا سورۃ کہف میں آتا ہے, اما السفینہ تو فکانت لمساکین, وہ جو کشتی تھی یا جہاز تھا وہ مسکینوں کا تھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک شخص مثلا گھر میں, اس کا اپنا گھر ہے, پراپرٹی ہے, لیکن کھانے کو کچھ بھی نہیں. بعض وقت کیسز ایسے ہوتے ہیں نا, پھر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے, ان کو دیا جائے یا نہ دیا جائے. ویسے تو وہ اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں. اب یہ جو مسکین تھے کشتی والے, سورۃ کہف پڑھیں گے تو ڈیٹیل میں آئے گا, تو یہ تھا ان کے پاس جہاز, لیکن اس کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ ضرورت پوری کرے. جس کو آپ سفید پوش لوگ کہتے ہیں بعض اوقات, کہ خوراک پہ خرچ کرتے ہیں تو کپڑا نہیں ہوتا, کپڑا بنائے تو بچوں کی فیس نہیں ہے, فیس کا دیں تو گھر رہنے کا نہیں, کرایہ نہیں گھر کا, گھر کا کرایہ ہے تو بجلی کا نہیں ہے. یعنی ایک طرف سے کھینچتے تو دوسری طرف سے نکل جاتے, دوسرا کھینچتے تو ادھر سے پورا نہیں پڑتا. اور مسکین کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی, لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان ولکن المسکین الذی لا یجد غنا یغنیہ ولا یفطن له فیتصدق علیہ ولا یقوم فیسأل الناس. مسکین وہ نہیں ہے جو ایک یا دو لقموں یا ایک دو کھجور کی خاطر لوگوں کے پاس چکر لگاتا پھرے, یعنی مانگتا نہیں ہے, بلکہ مسکین وہ ہے جس کی ضروریات پوری نہ ہوں, گمنامی میں رہتا ہے کہ اس کو خیرات نہیں دی جا رہی, نہ ہی وہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے, یعنی لوگوں کو روک روک کر ان سے مانگتا نہیں ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا, لا یسألون الناس الحافا, تو ایسے لوگوں کو پھر کہاں سے دیا جائے؟ تعرفہم بسیماہم, ان کے چہرے پہچانو, علامتیں. سیما کا مطلب کیا؟ علامات. اچھا علامتیں کہاں ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ مثلا کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ چلیے آپ بتائیے, دیکھتے ہیں کتنے انٹیلیجنٹ ہیں. انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے, آپ کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ بہت سے لوگ اریٹیٹ کرتے ہیں, اس طرح کا سوال کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. بھی کیوں نہیں پتہ چلتا؟ چلے اب میں بتاتی ہوں کچھ علامتیں, آپ بتائیے کہ کہاں سے کسی کی ضرورت کا پتہ چلتا ہے. یہ کہہ رہی ہیں آنکھوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ گھر سے نہیں نکلتا, گمنامی میں رہتا ہے, چہرے کے کمپلیکشن سے, عزت نفس کی خاطر ہاتھ نہیں پھیلاتا, لیکن اس کی علامتیں ہوتی ہیں. میں چاہ رہی ہوں کہ وہ علامتیں آپ کو پتہ چل جائیں. وہ علامتیں دل والوں کو, نظر والوں کو نظر آتی, ہر ایک کو علامتیں بھی نظر نہیں آتی. وہ علامتیں, ان ایک نے کہا آنکھوں سے, دوسرے نے کہا کمپلیکشن سے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے اور اس کا کمپلیکشن خراب ہو جاتا ہے, تو یہ ویسے اچھی علامت تھی جو کمپلیکشن کی انہوں نے بات کی. تو اتنی انیمک عورتیں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اور جی ہاں, ان کے مثلا لباس سے بعض اوقات وہ مانگتا ان کے بےچارے گزارا کر لیتے ہیں کہ اب لوگوں کے سامنے کسی کو چھپانا جو چاہتے ہیں اپنے آپ کو. اور ان کے گھر کی حالت سے, لیکن آپ ان کے گھر کہاں جائیں گے, آپ تو جاتے ہی نہیں ہیں. جی ہاں, ان کے چہرے پر وہ ضرورت کے اور اذیت کے آثار ہوتے ہیں. تو یہ کہتی ہیں کہ بولتے کم ہیں. مثلا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا ان کے بچوں نے کیا پہنا ہوا ہے, یہ کلامت ہوتی ہے, اچھا کیا پہنا ہے, رکھ رکھاؤ سے. اور بعض اوقات چونکہ اصل مشکل یہ ہے کہ وہ چھپاتے ہیں، اسی لیے تو پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے. فقیر تو نظر آ رہا ہے فقیر ہے، اس کو دینا مشکل نہیں ہوتا، لیکن نمبر دو جو ہے اس کو دینا مشکل ہوتا ہے، یعنی اس کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ظاہر نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا گمنامی میں رہتا ہے، کیونکہ وہ چھپانا چاہتا ہے نا، بتانا نہیں چاہتا کسی کو، اس کی عزت نفس پہ حرف آتا ہے کہ لوگ بعض اوقات بات سے بھی پہچان سکتے ہیں، آپ بات کے اندر اشارات دیکھ سکتے ہیں، ان کے بچوں سے دیکھ سکتے ہیں، ان کے گھر کی چیزوں سے دیکھ سکتے ہیں، ان کے چہرے کے حالات، جسمانی صحت اور چیزیں، کئی چیزیں آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں. بچوں کے تعلیمی معیار سے مثلا یہ کہ بچہ دسویں پاس کر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کالج نہیں جا رہا، آپ پوچھتے نہیں کہ بھی کیوں نہیں کالج بھیج رہے، وہ کیا کہے گا؟ بھی فیس نہیں ہے، کہاں سے بھیجیں؟ کب ہم چاہتے ہیں کوئی کام لگ جائے کہ گھر کا خرچہ چلے مثلا. اس طرح کی کئی چیزیں آپ بچوں کی تعداد سے، ان کے تنخواہ کے اس سے، تو مثلا ایک شخص اگر جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ بیرے کا کام کر دے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بیرے کی کتنی تنخواہ ہوگی. اچھا اب آپ خود سوچیں، جس شخص کی تنخواہ 5000 ہے اور 5 اس کے بچے، بتائیے وہ دودھ کہاں سے لاتا ہوگا ان کے لیے، وہ گوشت کہاں سے کھلاتا ہوگا ان کو، وہ ان کے کپڑوں کے لیے کیا کرتا ہوگا، بجلی کا بل کہاں سے دیتا ہوگا، وہ باقی ضروریات، ان کی کتابیں، ان کا یونیفارم، یہ کہاں سے پورا کرتا ہوگا. تو انسان جو اندازہ لگانے والا ہے وہ خود اندازہ لگا لیتا ہے، خود کیلکولیٹ کر لیتا ہے. جی نہیں نہیں یہ نہیں دیکھنا بس ایمان اور کفر کا فرق کافی ہے، کلمہ گو اور نہ کلمہ پڑھنے والے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ جا کے پہلے ان کی بھوک مٹانے سے نماز پہلے بتانے لگیں گے تو وہ نماز سے بھی جائیں گے. اور تو اس لیے آگے آ رہا ہے انشاءاللہ اس پر بات ہو جائے گی، اگر کچھ چیزیں رہیں گی تو سوال لکھ لیجیے گا بے شک. لیکن ابھی ہم اصل موضوع پہ رہتے ہیں کہ مسکین کو کیسے پہچانا جائے، کیونکہ ڈائیورٹ ہوگی تو ڈیٹیل میں بحثیں بہت دور چلی جائیں گی. جی آپ کچھ کریں. شابش، رشتہ داروں کا تو ویسے ہی پتا چل جاتا ہے، باہر نہ بھی پتا چلے کسی کا آپ کو، ہر شخص اپنے رشتہ داروں میں پہچان سکتا ہے. ابتدا بھی رشتہ داروں سے کرنی چاہیے تاکہ دوہرا ثواب ہو. اچھا والمساکین، مسکینوں کو، والعاملین علیہا، اور جو اس پر کام کر رہے ہوں. کس پر؟ ہا کی ضمیر صدقات کی طرف ہے، یعنی جو صدقات کو لینے کا، ان کی حفاظت کا، ان کی تقسیم کا، ان کا حساب کتاب رکھنے کا کام کر رہے ہیں، یعنی بیت المال میں جن کی جاب ہو، اس پر ان کو اسی صدقات میں سے تنخواہ دی جا سکتی. اب کیا وہ خود نکال لیا کرے؟ نہیں، اس سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ اگر میں لوگوں کو زکات جمع کر کے دے رہی ہوں تو چونکہ میں جمع کر رہی ہوں تو اس میں سے کچھ پیسے میں اپنی جیب میں ڈال لوں گی. قرآن میں لکھا ہوگا کہ جو اس پہ کام کرے معروف طریقے سے تنخواہ مقرر ہوگی، ورنہ ایک آنا بھی نکالنا خیانت ہوگی. والعاملین علیہا، اس پر کام کرنے والے، یعنی جمع کرنے والے، گننے والے، رکھنے والے، سنبھالنے والے، تقسیم کرنے والے، جو بھی اس پورے بیت المال کے کام میں لگے ہوئے ہوں، ان کی تنخواہیں اسی میں سے دی جا سکتی ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں بھی اس پر لوگ مقرر تھے، لیکن آج کے دور میں تو یہ پورا ایک شعبہ بن گیا نا اکاؤنٹس کا، پوری ایک اس میں ڈگریز بھی ہوتی ہیں. پھر اس میں مثلا اگر ایک شخص نے سی اے کیا ہوا ہے اور وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور آڈیٹنگ کا کام کر رہا ہے، بیت المال کی آڈیٹنگ کر رہا ہے، تو اس کی تنخواہ بھی اسی میں سے ہی جائے گی. ہاں اس کی تنخواہ اس کے گریڈ یا اس کی تعلیم کے مطابق یا اس کے کام کی حیثیت کے مطابق زیادہ ہی کیوں نہ بنتی ہو. تو والعاملین علیہا، اس پر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی غنی کے لیے صدقہ حلال نہیں مگر 5 کے لیے. یعنی صدقہ غریبوں کا حق ہے، لیکن 5 غنی لوگ، غنی کا مطلب کیا؟ امیر لوگ، وہ بھی اس میں حصے دار ہیں. نمبر 1 جو صدقے میں کام کرنے والا ہو، نمبر 2 جو اپنے مال سے اس کو خرید لے، مثلا کسی نے کوئی گولڈ صدقے میں دیا، دوسرے نے کہا میں خرید لیتا ہوں اس کو، تو تھا تو وہ صدقے کا لیکن اس نے خرید لیا، تو اس کے لیے حلال ہو گیا. نمبر 3 مقروض، نمبر چار، اللہ کے راستے میں لڑنے والا. نمبر پانچ، اور مسکین جس کو صدقہ کا مال دیا گیا اور وہ اس میں سے کسی غنی کو ہدیہ دے دے. آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات آپ کسی بچی کی شادی کے لیے پیسے دیتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ شادی کے دن کچھ چائے کی پیالی سب کو پلاتے ہیں، آپ کو بھی بلا لیتے ہیں. اب آپ بیٹھے وہاں ہاتھ روک کے کہ یہ تو اس کو صدقہ دیا گیا تھا اور اب اس نے ہمیں بلایا اور اس میں سے اب ہم چائے پیئیں کہ نہ، پتہ نہیں یہ حلال ہے ہمارے لیے کہ نہیں. نہیں، آپ نے اس کو دے دیا، اس کو لگ گیا. اب وہ آپ کو اگر پیش کر رہا ہے، مثلاً ایک فقیر نے کہیں سے روٹی مانگی، وہ خود کھا رہا ہے، اتنے میں کوئی اور شخص اس کے پاس آ کے بیٹھا، اس کو وہ کہتا ہے تم بھی کھا لو، تو وہ کہتا ہے نہیں تمہیں تو یہ صدقہ ملا، میں تو نہیں کھا سکتا. یہ نہیں، وہ بھی اس میں سے کھا سکتا کیونکہ اب وہ اس کی ملکیت ہو گئی. اب وہ اپنی ملکیت میں سے آپ کو دے رہا ہے، آپ فرسٹ پرسن کی ملکیت نہیں لے رہے جس نے صدقہ کے طور پہ دیا. وَالْآمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، جو زکات کے مستحق ہیں. مؤلفۃ القلوب، مؤلفہ، مؤلف مفعول ہے، الفت دلائے ہوئے، قلوبہم دل ان کے، یعنی ان کے دل جیتنے کے لیے. یہاں المؤلفہ ہے، اس میں ال جو ہے یہ بمعنی الذی ہے، یعنی وہ لوگ، یعنی ان لوگوں کے لیے کہ نرم کیے گئے دل ان کے. تالیف قلب کا لفظی معنی ہوتا ہے دل موہنا. مراد اس سے یہ کہ جو لوگ اسلام دشمن ہوں انہیں مال دے کر ان کی اسلام دشمنی کو ختم کیا جائے، یا انہیں کفار سے توڑا جائے، یا ایسے لوگ جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہوں اور ان کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ پھر کفر کی طرف نہ پلٹ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے بہت سے لوگوں کو تالیف قلب کے لیے وظیفے دیے جاتے تھے. اس میں کئی ایک مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، لیکن بعد کے ادوار میں جب اسلام طاقتور ہو گیا تو یہ حصہ ختم کر دیا گیا. اسی لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اب یہ حصہ نہیں دیا جائے گا، لیکن بعض کے نزدیک چونکہ یہ قرآن کا ایک حکم ہے، اگر وقتی طور پر اس کی ضرورت نہ رہی تو ہمیشہ کے لیے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جب بھی کبھی ایسی ضرورت مسلمانوں کو یا کسی اسلامی حکومت کو ہو تو بہرحال جواز کی بات موجود ہے. تو اس میں تین طرح کے لوگ آتے ہیں مؤلفۃ القلوب میں. ایک وہ کافر جو اسلام کی طرف مائل ہو. نمبر دو، شدید بغض رکھتا ہو تو مال دے کر عداوت ٹھنڈی کر دی جائے. اور نمبر تین، سرحدی علاقے میں، یعنی مسلمانوں کے ملک کی سرحدوں کے آس پاس اگر کافر بستے ہوں تو ان کی مدد کی جائے تاکہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں، کیونکہ سرحدی علاقوں سے دشمن کے آنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، باقی تو زکات کے بارے میں حکم یہ ہے کہ مسلمانوں سے لی جائے اور مسلمانوں ہی کو دی جائے، لیکن یہ حصہ جو ہے اس میں نئے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور کافر بھی ہو سکتے ہیں جن کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہو. وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں. رقاب رقبہ سے ہے، اس سے مراد مسلمان غلام ہے جسے مال دے کر، یعنی زکات کا مال دے کر آزاد کرا دیا جائے، یعنی اس کے مالک کو زکات میں سے مال دے کر اسے آزاد کروا لیا جائے. آج کے دور میں غلامی تو باقی نہیں رہی، لیکن بسا اوقات ایسے لوگ جو اغوا ہو جائیں اور ان کی رہائی کے لیے چھڑانے والوں کے پاس پیسے نہ ہوں تو دوسرے لوگ زکات کے مال سے مدد کر سکتے ہیں. مثلاً اغوا برائے تاوان ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ کسی کا بچہ پکڑ کے لے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 50 لاکھ دے دو. اب ایک شخص اگر خود نہیں 50 لاکھ رکھتا تو اس کے رشتے دار یا دوسرے لوگ اس کو زکات کی مد سے مدد دے کر اس کے بچے کو چھڑانے میں مددگار ہو سکتے ہیں. والغارمین، اور غارم، غارم کی جمع ہے غارمین، مراد ہیں قرضدار، غرم کہتے ہیں قرض کو، تاوان کو، اور ہر اس چیز کو جس کو ادا کرنا لازم ہو، ہر وہ چیز جس کا ادا کرنا لازم ہو، جیسے قرض۔ تو یہاں مقروض کی مدد بھی زکوٰۃ کے مال سے کی جا سکتی ہے، لیکن وہ مقروض جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مقروض ہو اس کی مدد نہیں۔ مثلا ایک شخص اگر شراب کا عادی ہے اور وہ شراب پی پی کر مقروض ہو چکا ہے، تو ایسے شخص کی مدد پھر زکوٰۃ سے نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ اللہ کی نافرمانی کو بڑھانے کے لیے یا ترقی دینے کے لیے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال صرف تین قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے، فقیر جو بہت شدت میں ہو، مقروض جسے قرض کی وجہ سے پریشانی ہو، اور خون کی دیت کی ذمہ داری دینے والا جو اس کے لیے دکھ کا باعث بن گئی ہو۔ یعنی ایک شخص نے کسی کی ضمانت دی کہ اس کو چھوڑو، اگر یہ واپس نہ آیا تو اس کا بدلہ میں دوں گا، اور وہ شخص جس کی اس نے ضمانت دی وہ بھاگ جائے، اس پہ جب ایسی مصیبت آ جائے کسی کے دھوکے کی وجہ سے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کے مال سے مدد دی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں سے مراد نیکی کے تمام کام ہیں جن میں اللہ کی رضا ہو، لیکن بعض نے اس سے مراد یہاں صرف جہاد فی سبیل اللہ لیا ہے، یعنی فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ لیا ہے۔ یعنی پہلے دو بڑی قسمیں، ہر نیکی کا کام، اور اس میں حج عمرہ وغیرہ بھی لوگ شامل کر لیتے ہیں، اور بعض کے نزدیک کیا ہے، یہ صرف جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ میں پھر دو قسمیں کی گئیں، بعض کے نزدیک یہ صرف قتال یعنی جنگ کے موقع پر، اور بعض کے خیال میں جہاد سے مراد صرف قتال نہیں ہے بلکہ دین کی کوئی بھی خدمت، یعنی دین کی سربلندی کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو لوگ کام کریں ان کی مدد اس کام میں۔ اور قتال فی سبیل اللہ میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے، یعنی قتال میں تو کوئی مشکل ہی نہیں کہ جنگ جہاں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے یا کسی مسلمان ملک پر اگر کوئی حملہ ہو تو ان کو بچانے کے لیے، یعنی جہاد میں خرچ کرنا، یعنی اسلحہ وغیرہ کی تیاری کے لیے، اس میں تو کوئی کنٹروورسی نہیں۔ لیکن جب جنگ نہ ہو اور اس سے پہلے کا جہاد ہو، تو اس کے بارے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس میں نہیں دیا جا سکتا، لیکن نہ دینے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ قرآن پاک میں جہاد کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ قرآن کی تعلیم کے لیے بھی لفظ جہاد استعمال ہوا ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تو اگر اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ لیا جاتا ہے تو پھر قرآن کی نشر و اشاعت اور تبلیغ میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ہم دلیل کے طور پر لائیں گے صحیح بخاری کی ایک روایت کو کہ جس میں بہت سی آراء کو جمع کیا گیا ہے کہ اس سے مراد دین کی تبلیغ، تعلیم، نشر و اشاعت کا کام ہو سکتا ہے، اور اس میں ہر دینی کام شامل ہے جس کے لیے مالی مدد کی ضرورت ہو۔ اور اس کے لیے وہ سب سے پہلی دلیل یہی لاتے ہیں، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اگر مکہ والے حالات ہوں، یعنی براہ راست ابھی جنگ کی کیفیت نہ ہو، صرف تبلیغ کی حالت ہو، تو وہ بھی جہاد شمار ہوگا، اور اگر مدینہ والے حالات ہوں تو قتال شمار ہوگا۔ آج کے دور میں اسلام کو جو مختلف طرف سے چیلنج درپیش ہے، یہ جنگی چیلنج کی بنسبت علمی چیلنج ہے، انٹلیکچوئل انویژن ہے۔ آج اسلام کا سب سے بڑا دفاعی مسئلہ، اسلام کی مدافعت علم کے میدان میں ضروری ہے، جہاں ہر طرف اسلام کے اوپر یلغار ہے، طرح طرح کے شکوک و شبہات مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی، یا لوگوں کو دین سے بہکانے کی، یا دین سے دور کرنے کی، تو اس کے مقابلے کے لیے جو بھی کوشش ہوگی اس میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکے گا، کیونکہ یہ آج کے دور میں دین کی تبلیغ اور تعلیم کا کام کرنا دعوت اسلام بھی ہے اور دفاع اسلام بھی ہے. یعنی صرف اللہ کے کلام کو سپریڈ ہی نہیں کیا جا رہا بلکہ دفاع بھی کیا جا رہا ہے جو اسلام پر حملے ہو رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت تک میری امت میں ایسا گروہ ہوگا جو جہاد کرتا رہے گا. اس کی تشریح امام بخاری نے یہ کی ہے کہ وہم اہل العلم، کہ یہ گروہ اہل علم کا گروہ ہے، یعنی علم والے جو علم کے میدان میں ہمیشہ جہاد کرتے رہیں گے، جہالت کے خلاف، گمراہی کے خلاف، برائیوں کے خلاف. تو گویا خلاصہ کیا ہوا کہ اسلام کی جتنی بھی مشنری ضرورتیں ہیں، اسلام کی اشاعت کی جو بھی مہم ہے، اسلام کے خلاف اعتراضات کا جواب، اسلام کو ایک طاقتور آئیڈیالوجی کی حیثیت سے پیش کرنا، مسلمانوں اور اسلام پر کیے جانے والے حملوں کا جواب دینا، یہ ساری وہ مددات ہیں جس میں اسلام کی نظریاتی برتری کو مسلسل قائم رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے زکوٰۃ کا مال استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی لیے بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس ادارے میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ بغیر کسی شک اور شبہ کے دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ جو بھی اس کے مقاصد اور مشن ہیں ان میں یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں.